تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جست جوئیں یہ بلندی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان، عرض یہ ہے کہ استقامت کے لیے عرض کرنی ہے کہ دورہ حدیث چل رہا ہے آخری، اور ہمیں وہ اندرونی تبدیلی کیسے آئے کہ ہم آگے جا کر دین کی خدمت اس طرح کر سکیں کہ مثالی سلسلہ ہو سکے. کچھ ملفوظات ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ.
اس میں یہ کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں ضروری ہیں. یہ دور حدیث شریف آپ کر رہے ہیں یا درسِ نظامی کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اب جیسے کہ بعض ہوتے ہیں خوش آواز ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی اچھی سی مسجد پکڑ لیں گے اور نکاح رجسٹرار بھی ہو جائیں گے، چلتا رہے گا گزارا. تو اگر یہ نیت ہے تو یہ تو اور کام کاج میں بھی ہو جاتا ہے گزارا. اصل مقصد یہ کہ خود سے جہالت دور کر کے علم دین حاصل کرنا ہے، اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دین کے فضائل بیان کیے اس کو حاصل کرنا ہے. اور علم حاصل کر کے اعلی کلمۃ الحق کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. اس طرح کی نیتیں ہوں تو احسن، ورنہ اگر اور دنیا کا حصول مقصود ہے یا اہل علم کو مغالطے دینے ہیں یا جاہلوں پر روب جھاڑنے، اس طرح کی اگر کوئی نیتیں تو یہ مضمون میں ظاہر ہے، اور علم دین کے برکتوں کا حاصل ہونا دشوار. اچھا، اب استقامت کے لیے یہ کہ دعا بھی کرتا رہے اور اچھی صحبت اختیار کرے. علماء کی صحبت ہو، عالم باعمل کی صحبت ہو تو بات ہی کیا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ علم دین کی برکتیں باقی رہیں. خاص کر اگر علم دین حاصل کرنے کے بعد، درس نظامی کرنے کے بعد اگر دنیا کے کام دھندوں میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا، نوکری میں لگ گیا، ادھر ادھر، تو پھر مشکل ہے. تو علم دین باقی اسی طرح رہے گا بلکہ بڑھے گا کہ جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھاتا رہے، یعنی تدریس کرتا رہے، پڑھاتا رہے، شغل اس کا بس یہی ہو. قال اللہ وقال الرسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استقامت بھی ملے گی، عمل بھی کرتا رہے اس طرح بھی استقامت ملے گی. اور عمل کے بغیر عالم جو ہے وہ تو بغیر خوشبو کی عطر کی مانند ہے، جس سے خوشبو نکل گئی ہو. عمل بہت ضروری ہے. یہ بھی تو عالم باعمل، یا اللہ ہم کو عالم باعمل بنا، اور جائز طریقے پر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرے. حب جاہ، ریا، واہ واہ کی خاطر اگر کرے گا تو آخرت میں پھنسنے کا پورا پورا اندیشہ ہے، اگر رب نے معاف نہ فرمایا. اور یہ مضمون جو ہے احادیث مبارکہ کا، یہ خاص اہل علم کے لیے خوف زدہ کرنے والا ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہتا ہے تو اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے اور اس فاجر بندے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب زوردار بیانات بھی ہوں، خوب دین کی خدمت بھی ہو، کفار بھی اپنے ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہوں، بے نمازی نمازی بن رہے ہوں، فساق جو ہیں وہ متقی بن رہے ہوں، اور اگر رب نے قبول نہ کیا، ہمارے اخلاص کی کمی ہوئی، کوئی ایسی صورت ہوئی جس سے یہ سارا معاملہ رد ہو گیا، تو لوگوں کی تو اصلاح ہو جائے گی، وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے وہ چاہے گا تو، لیکن یہ جو مبلغ ہے یا عالم ہے یہ پھنس کر رہ جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کی رضا کا طالب رہے، وہ نیت ہمیشہ اپنی صاف رکھے، رضا الہی ہے. بڑا مشکل کام یہ. اب میں نے کتاب اتنی سی لکھی تو میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں میرا نام چمکنا چاہیے، نام آنا چاہیے اور فلاں فلاں لقب بھی ہونا چاہیے. اور اگر کسی کتاب کا تعارف ایسے ہی ہوا اور میرا نام نہیں آیا تو مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے اتنی محنت کی، میرا نام تک نہیں آیا، یا میں نے جلسے میں خطاب کیا تو میرے القاب کے ساتھ نام نہیں لیے، ویسے ہی سادہ سا نام لے لیا تو مجھے مزہ نہیں آیا. اب بتائیے میں مخلص کہے گا، میں کون سی دین کی خدمت کر رہا ہوں؟ یہ میرے چاہے سے مطلب. ہاں کتاب پر نام آنا اگر اپنے نفس کے لیے نہ ہو، جیسے ہمارے اکابرین کے نام تو ہے کتابوں پر، مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں پر اپنے نام نہیں لکھنے دیے، بغیر نام کی کتاب، وہی خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم پیش کیا جائے گا، وہ طویل حدیث ہے، اس خوف سے کہ کہیں اس میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ. آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ درس نظامی کرنے کے بعد یا اس طرح کی کوئی بھی عالم بن گئے تو درس و تدریس سے اپنا تعلق رکھے، مسجد سے اپنا تعلق رکھے، تو اسی طرف ہم اپنے بازاروں کا حال دیکھتے ہیں کہ بازار علماء سے خالی ہیں. تو ایک سوچ یہ بنتی ہے جو میں نے سنی ہے کہ بازاروں کی طرف جائے تاکہ بازار میں علماء ہوں، اور بازار میں جو جہالت ہے، علم کی کمی ہے، وہ یہ علماء جا کر دور کریں گے.
یوں تو دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، اب وہ دور سنہری دور تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو عالم ہو. اچھا اب بھی اگر کوئی عالم ہے واقعی اور وہ ایسا ہے کہ بازار کی جو مقدر فضا اس کو بگاڑ نہیں دے گی بلکہ وہ چھا جائے گا، واقعی اس کو بازار میں جانا چاہیے. لیکن اول تو کہ درس نظامی کرنے والا کیا عالم ہو جاتا ہے؟ اول تو یہ، درس نظامی کرنے سے عالم نہیں ہوتا، عالم علم سے ہوتا ہے، ضرورت کا علم، عقائد اور ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت ہو اس کو، وہ اس میں مستقل ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ عالم جو ہے، اب ضرورت کے جو احکام آتے ہیں یہ کس کو معلوم ہے آج کل؟ مولکات کا علم کتنا اور کس کو معلوم ہے؟ اپنی ضرورت کے مسائل، جیسے کہ تاجر ہے، تاجر کے لیے فرض ہے کہ اس کو تجارت کے سارے مسائل معلوم ہو، جسے روزی اس کی حلال ہو جائے، ورنہ بے فاسد میں باطل میں طرح طرح کی وہ بھولے کرے گا، سود میں جا پڑے گا اور یہ سمجھے گا میں تو حلال کھا رہا ہوں. اس طرح جس کو نکاح کرنا ہے اس کو نکاح کے، طلاق کے، کنائے کے یہ مسائل سیکھنا، جو بھی ضرورت کے مسائل ہیں یہ سیکھنا فرض ہے. یہ تو عام مسلمانوں کے لیے، اور حالت یہ ہے کہ اب تو درس نظامی جو کر لیتے ہیں وہ یہ معلومات کہاں ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے مسائل، میں جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں ہوتی. اول تو وہ خود ریگولر پڑھتا نہیں ہے، چھٹیاں کرنا، پھر حافظہ ہاضمہ سب کمزور، عبارت بھی اس کی درست نہیں ہوتی عام طور پر، مسائل اس کو یاد نہیں ہوتے، آگے بڑھتا جاتا ہے پیچھے بھولتا جاتا ہے. اچھا اب تیاری کرتا ہے تو محض امتحان کے لیے کرتا ہے کہ میں امتیاز میں ممتاز معاشرف ہو جاؤں، میری پوزیشن مطلب اچھی رینک آ جائے میری. للہیت چونکہ فی زمانہ نایاب نہ صحیح، کمیاب ضرور ہے، للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. تو علم کی وہ برکتیں بھی اب نہیں ہیں جو پہلے علماء کے اوصاف ہم پڑھتے تھے کتابوں میں، اب بھی پڑھتے ہیں، اس سے علماء تو بہت کمی رہ گئے. شاذ شاذ اللہ کرے کہ مطلب ہم واقعی ایسے علماء بن جائیں کہ جن کی زیارت عبادت ہے، جبکہ ہو نیت تعظیم سے، تعظیم کی نیت سے عالم دین کی زیارت کی عبادت ہے. خیر ہم تو حسن ظن ہی رکھیں گے، جو عالم مشہور ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں عالم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عالم ہے، تو ہم اس کو عالم ہی سمجھیں گے، اس کا امتحان نہیں کریں گے، کسوٹی پر نہیں رکھیں گے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مطلب خوش فہمی میں نہ رہیں کہ درس نظامی کر لیں گے تو ہم عالم بن گئے. ہنوس دلی دورست، یہ بہت پرانا محاورہ ہے، منزل بہت دور ہے. اس دور میں جب کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، اس وقت غالباً 10 یا 15 سال کا درس نظامی کا کورس ہوتا تھا. اس میں بھی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جب پورا یہ درس نظامی کر لے تو بس یہ کہ اس کو پڑھنا آ گیا، اس کو سمجھنا آ گیا، پڑھنا آ گیا، مطالعہ جاری رکھے کہ اس سے مطلب وہ عالم بنے گا. اس طرح کا مضمون ہے بہار شریعت. تو اب تو وہ ریڈیوز ہو گیا نا درس نظامی، چلیے اب زیادہ تو 8 سال ہے، اس میں بھی کئی مضامین اس میں سے مائنس ہو گئے، کہ کہیں تو 5 سال میں، کہیں 3 سال میں ہی سیڑھی چڑھا دیتے ہیں، 1 سال تخصص بالفقہ کروا کر مفتی بنا دیتے ہیں. تو اب اس طرح اسلام کا نظام کیسے چلے گا؟ ایسے تھوڑی مفتی اسلام بن جائے گا. فتوے باقاعدہ دینے، وہ سنتے رہتے ہیں کہ شروع ہو جاتے ہیں فتوے دینے، کیونکہ وہ اس کو شرم آتی ہے نا، مشہور ہو چکا ہے بھائی مفتی صاحب ہے، خود بیچارے اس سے رہا نہیں جاتا، میں مفتی کورس کر رہا ہوں، میں مفتی کورس کر رہا ہوں. اب وہ سال کا یا 2 سال کا وہ تخصص فی الفقہ کا کورس اس نے کر لیا، اب اس کو سند مل گئی. مفتی کی سند تو کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا، لیکن وہ سند تو مل گئی نا کہ تخصص فی الفقہ اس نے یہاں سے کر لیا ہے، امتحان میں یہ اس کی پوزیشن. اب یہ چونکہ لوگ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اب اس کو پوچھیں گے مسئلہ، اب وہ جواب اگرچہ نہیں آتا، اب یہ چونکہ چنانچہ کیے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے کہ لوگ بولے ہیں مفتی صاحب کو اتنا مسئلہ بھی پتا نہیں ہے. اور نہ بول دینا چاہیے، نہ آتا ہو نا اپنے کو بالکل نہ بول دینا چاہیے. امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی جو ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا، اور میری موجودگی میں 48 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں سے 32 کے بارے میں آپ نے منع فرما دیا، جوابات نہیں دیے، اتنے محتاط تھے. بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، ایک عالم سے مسئلہ پوچھا گیا تو یہ رو پڑے، بولے تم کو کوئی نہیں ملا مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں ہی ملا، یعنی کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے. یہ ان حضرات کا تقویٰ تھا خوف خدا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے، لیکن جب کوئی سوال آتا، مسئلہ کھڑا ہوتا، تو آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جمع کر کے پھر کوئی رائے قائم کی جاتی، اتنی محتاط. اب یہاں تو ہر دوسرا آدمی ہم میں سے مفتی ہے، جو جس کو آیا وہ جواب دے دیتا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فوراً جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے، سوال ہوتا چپ ہو جاتے، غور فرماتے، پھر جواب ارشاد فرماتے. ہم فی البدی جواب دینے میں فخر محسوس کرتے ہوئے، یار کیا معلومات ہے، یوں چٹ پٹ جواب دے دیا. اب کیا جواب دیا، وہ جواب بھی ثواب ہے یا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جو اہل علم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، عوام تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو عوام کی خوشی کے لیے ہم اگر اس طرح کریں گے تو آخرت، جان بوجھ کر غلط مسئلہ عالم بھی بتائے گا، مفتی بھی بتائے گا، تو اس کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ اگر مفتی نے کوئی فتویٰ دیا، اپنی دانست میں اس نے درست دیا، بعد میں وہ اس پر درستی ظاہر ہوگی، گناہگار نہیں ہے کیونکہ مفتی عالم ہے، لیکن اس پر فرض ہے کہ فوراً ازالہ کرے، اب شرمائے گا تو پھنس جائے گا. جھسکے گا تو پھنس جائے گا, اس کو ازالہ کرنا ہے. جیسے کہ حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ مجتہد تھے اور امام اعظم کے شاگرد تھے, کوفہ میں آپ سے مسئلہ کسی نے آ کر پوچھا, جواب دیا, وہ شخص چلا گیا. خیال آیا کہ جواب تو یوں نہیں اور یوں ہے, تسامح مجھ سے ہو گیا ہے. اب بے چین ہو گئے, جوابات دینے ہی چھوڑ دیے انہوں نے, مسائل بتانے چھوڑ دیے. ایک روایت کے مطابق اجرت پر ایک شخص کو انہوں نے مقرر کیا, ایک روایت کے مطابق خود گدھے پر سوار ہو کر وہ جہاں کوفہ شریف کی شہر کی حد ہے وہاں پگ ڈنڈی پر جا کر کھڑے ہو گئے کہیں کہیں باہر نہ چلا جائے شخص, اور پوچھتے رہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت کسی نے مسئلہ پوچھا تھا تو وہ مجھ سے ملے. تو چند روز کے بعد آخر وہ مل گیا, اس سے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب جو میں نے دیا تھا وہ غلط تھا, صحیح جواب یہ ہے. تب جا کر ان کو قرار آیا ہماری حالت کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو خطاؤں اور لغزشوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو اپنے اساتذہ کا کس طرح ادب کرنا چاہیے؟
دینی استاد کا مقام جو ہے نا ماں باپ سے بھی بڑھ کر, تو ہر ذی عقل ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ استاد کا کتنا ادب ہونا چاہیے. اور چونکہ استاد کا ادب بھی کما حقہ نہیں ہے آج کے معاشرے میں, شاید اس وجہ سے بھی فیضان علم میں کمی ہے. اب استاد کے سامنے تو ادب کرتے ہیں, اس کی دست بوسی بھی کریں گے, تشریف لائیں گے تو کھڑے بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ خاشعانہ گفتگو بھی ہوگی, لیکن پیچھے سے جو بھی انداز ہوتا ہے استاد کے تعلق سے, اور خاص کر جب کوئی بات استاد کی ناگوار خاطر ہوتی ہے تب کیا انداز ہوتا ہے, یا استاد کوئی سوال کرے تو اس وقت بدگمانی یا تہمت کی کیا صورت ہوتی ہے. مثلا استاد نے کیوں پوچھا بتاؤں, اصل استاد کو خود نہیں آتا تھا تو یوں روپ ڈالتے ہوئے سوال کیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے اصل بات, اس طرح کی بدگمانی. یا استاد جو ہے نا اپنا یار یہ انصاف نہیں کرتے ہیں, یہ فلاں کو بڑی لفٹ دیتے ہیں, یا مالدار کا لڑکا ہے اپنے کو یار ایسے گزارا ہے ٹھیک ہے, پڑھنا ہے کیا کریں اور کہاں جائیں, پڑھنا ہے ادھر سے نظامی کرنا ہے. اس طرح کے اب گناہوں کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتا جائے گا تو کہاں سے مطلب یعنی کہ علم دین کا فیضان اسے ملے گا. تو یوں تو ہر مسلمان کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کے معاملے میں حسن زن کا پہلو نکالنا واجب ہے کسی معاملے میں, جبکہ کوئی آج سرحد ہو یا قرینہ واضح ہو کسی کی مطلب برائی کا وہ الگ بات ہے جنرلی مطلب, لیکن ہمارے یہاں کہ برائی کا پہلو نکالنے ہی کا ذہن ہوتا ہے, حالانکہ کئی پہلو بھلائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس پر حسن زن رکھ کر آدمی کار ثواب حاصل کر سکتا ہے. کہ حسن زن من حسن العبادت ہے, یہ حدیث پاک ہے کہ حسن زن ہے جو یہ اچھی عبادت سے ہے, لیکن ہمارے یہاں تو بدگمانی ہی کا بازار گرم ہے, اس کی وجہ سے بھی پسپائی ہے. پھر بدگمانی کے ساتھ ساتھ وہ گل افشانی بھی ہو جاتی ہے, اس کو بول دیں گے اس کو بول دیں گے وہ اس کو بولے گا یوں, مطلب پھر غیبتوں کا تہمتوں کا. اور ہمارا استاد طلبہ کے سامنے اگر ڈیگریڈ ہو گیا, اس کی ویلیو کم ہو گئی, تو اب اس کا اثر کیا پڑے گا پڑھانے کا. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر استاد کو کوئی خطا کرتے دیکھے بھی نا تو سچی بات یہ ہے کہ اپنی نظر کی خطا تصور کرے, اور حسن زن کو ہاتھ سے نہ جانے دے, تو انشاءاللہ آپ کامیاب عالم بن کر معاشرے میں ابھریں گے اور صحیح خطوط پر امت کی خدمت بجا لا سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض یہ کہ کسی بزرگ کو کئیوں میں زمایا کئیوں میں جہاں کہنا کیسا ہے؟ بعض علماء بولتے ہیں کہ نہیں مجازی معنی میں بول سکتے ہیں.
نام رکھنے کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ہے، اس میں سوال، کسی کا نام عبد القیوم ہو اس کو قیوم کہہ کر پکارنا کیسا، اسی طرح کسی بزرگ کو قیوم جہاں یا قیوم زمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں، جواب، ایسا کہنا سخت حرام ہے. بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک بندے کو اللہ عز و جل کے مخصوص ناموں جیسے قیوم، قدوس یا رحمان کہہ کر پکارنا کفر ہے. قیوم جہاں یا قیوم زمان کہنے کا ایک ہی حکم ہے، چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 280 پر فرماتے ہیں، فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے قیوم جہاں غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی، یعنی کفر کا حکم لگایا. مجمع الانہر میں ہے، اگر کوئی اللہ عز و جل کے اسماء مختصہ یعنی مخصوص ناموں میں سے کسی نام کا اطلاق مخلوق پر کرے، جیسے اسے یعنی مخلوق کے کسی فرد کو قدوس، قیوم یا رحمان کہے تو یہ کفر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبلہ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں،
ماشاءاللہ،
اور جب تخصص فی الفقہ میں پہنچتے ہیں مطالعہ کا ذہن اساتذہ کرام بھی بناتے ہیں اور شیخ طریقت کی طرف سے بھی ذہن ملتا ہے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے کے بعد کوئی ایسی ترکیب بتائی جائے کہ اپنے ذہن بھی ایسا ہو جائے کہ چار کتابیں، مثلا فتاوی رضویہ شریف کی چار کتابوں کا مطالعہ کیا یا بحر شریعت کی کچھ حصوں کا مطالعہ کیا تو اپنے ذہن میں بھی ایسا کام آ جاتا ہے، ایسی بات آ جاتی ہے جو تکبر کی طرف لے جاتی ہے. ایسا عمل بتایا جائے کہ ہم تکبر سے بھی بچ جائیں اور مطالعہ بھی پورا ہو جائے. ایمان کی سلامتی کی بھی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبر تو ویسے مولکات میں سے ہے اور اس کے بارے میں تو جاننا فرض عین ہے، یعنی سب کو جاننا چاہیے اس کے بارے میں، تکبر کی تعریف معلوم ہو اور تکبر سے بچنے، یعنی تکبر کے معالجات، علاج یہ بھی پتا ہوں. اس ضمن میں مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت پیارا رسالہ شائع کیا، اس کا نام ہے تکبر، بہت مفید ہے. مزید معلومات کے لیے یہ احیاء العلوم جلد 3 میں بھی کافی مواد ہے تکبر کے تعلق سے. تو یہ سب مطالعہ کرنا ہوگا. ظاہر یہ ساری کتابیں تو پڑھائی نہیں جاتی، درس نظامی میں کتنا پڑھائے، اب تو ریڈیوس کرنے کا دور ہے اور کمپٹیشن چل رہا ہے، اس لیے نجی مطالعہ مزید بڑھاتے چلے جائیں. آپ نجی مطالعہ کریں گے تو ہی کام بنے گا. اب رائے کہ دل میں تکبر آنا کہ میں نے فتح رضویہ کی چار جلدیں پڑھ لی یا بہار شریعت کا یوں یوں مطالعہ کر لیا، اور دل میں تو یہ نہیں بھی کرتے نا، مطالعہ تب بھی آتا ہے. جس کا حافظہ اچھا اس کے بھی دل میں آئے گا، جس کو اچھے نمبروں جو پاس ہو گیا اس کو بھی آئے گا. تو یہ تکبر، خیر تکبر یہ نہیں ہے کہ تکبر کی دراصل تعریف یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے، دوسرے مسلمان کو حقیر جانے اور اپنے کو اس سے بڑھیا جانے، یہ ہے اصل میں تکبر. اب اس کے وساوس آئیں تکبر کے تو اس کو جھٹکے، اس کو دور رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے اور اپنی اوقات کو یاد کرے. جیسے کہ ایک بہت بڑا شخص وہ اتراتا ہوا جا رہا تھا تو ایک بزرگ نے ان کو پکار کر کہا کہ وہ اتراانے والے، کیا تجھے تیری ابتدا اور انتہا نہیں معلوم؟ وہ شرما کر چلا گیا. تو اپنی اوقات کو جانے گھر میں کیا, میری اوقات کیا, اپنے ہاتھ میں ہے کیا جو تکبر کرے. یہ نہیں کہ اب اس وقت تکبر سے پھوپا کر رہا اور دھم کر کے گرا اور موت آ گئی, زلزلہ آ گیا, پھٹ گیا, زمین میں سما گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. سب سے پہلے تکبر تو شیطان نے کیا, اس کا انجام کیا ہوا آپ کے سامنے, اس کا کیا انجام ہوا. اور تکبر کا جو ضد ہے وہ عاجزی ہے. بس عاجزی بندہ کرے. اب عاجزی بھی ہمارے یہاں الفاظ میں ہوتی ہے نا, دل میں نہیں ہوتی. عام طور پہ ہم زبان سے حقیر فقیر وہ سب کچھ ہیں, لیکن دل میں مطلب اپنے آپ کو وہ اس طرح کیسے ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہمیں دل کی عاجزی نصیب ہو جائے, اللہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے. اور منکسر المزاج احباب اور استائی بھائیوں کی صحبت بھی ہو تو اس کا تو صحبت کا تو اثر پڑتا ہی ہے. اچھی صحبت کا اچھا اثر پڑے گا, چاہے اس سے کوئی بھی اچھی بات نہ سنے. برے آدمی کی برائی کا اثر پہنچے گا, چاہے کوئی اس سے بری بات نہ سنے. یہ ایک طرح کا مطلب نہیں کہ یوں سمجھو ایک کرنٹ ہے جو ملے گا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال بابا یہ ہے کہ طلبہ بھی یہاں پر کیونکہ موجود ہیں, تو بسا اوقات کوئی استاد کسی فن کے اندر ماہر نہیں ہوتا اور اس کو وہ پیریڈ ایک اصول کے تحت مل جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استاد جیسا بھی ہو اس کا ادب کرنا ہے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن طلبہ بسا اوقات ان وجوہات کی بنا پر اس جامعہ کو چھوڑ کر دوسرے جامعہ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ شیطان اس سے اس طرح کی باتیں کروا دیتا ہے کہ جناب وہ استاد ایسا تھا تو وہ جامعہ ایسا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اس حوالے سے ایک طالب علم کا کیا ذہن ہونا چاہیے, کیونکہ ایک استاد نے اگر اس کو بہت اچھا نہیں پڑھایا تب بھی کچھ تو دیا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا مجھے اس نے اپنا غلام بنا لیا, اگر چاہے تو مجھے بیچ دے چاہے تو مجھے آزاد کر دے. تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم سب کی تربیت ہو جائے, مجھ سمیت ہم سب کی.
دیکھیں مستثنیات ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا استاد کا ادب, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نا اہل ہو. نا اہل کو تو اجارہ کرنا ہی حرام ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ وقف کا ادارہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ نا اہل ہے پڑھانے کا, پھر بھی اس کو نبھا رہا اور تنخواہ دے رہا ہے, تو یہ گناہگار بھی ہو رہا ہے اور اس پہ تاوان بھی چڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ پیسے کا ہی کیا دے گا, کہ جب وہ جو اس کو اسباق دیے گئے پڑھانے کے اس کی اس میں صلاحیت ہو. اب یہ جیسے کہ عرفن جو 19-20 ہو جاتا ہے وہ چل جاتا ہے, لیکن اگر واقعی وہ بے صلاحیت ہے پھر تو استاد بدلنے میں کیا حرج ہے. بندہ دکان بھی تو بدل دیتا ہے نا, کاروبار نہیں چل رہا نوکر بدل دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ استاد اپنی جگہ پر وہ درست ہے. اب وہ طالب علم کا اسٹینڈرڈ یا تو ہائی ہے جو مطلب ہر ایک جیسا نہیں ہے, تو یہ اشاذ و کل معدوم, ہر طالب علم اتنا ذہین نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ یا تو یہ طالب علم ہے کند ذہن, پلے اس کے کچھ نہیں پڑتا اور ڈالتا استاد کے کھاتے میں, جیسے کہ ناچنا نہ ہے تو آنگن ٹیڑھا والی بات ہوئی. دوبارہ لیے کہ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر استاد واقعی پڑھانے کا اہل ہے جب ہی اس کو پڑھانا چاہیے, ورنہ خود اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کہ میں پڑھا نہیں سکتا. یا پہلے وہ باصلاحیت تھا لیکن اب وہ عمر کا تقاضا ہوا یا کوئی مرض اس پہ ایسا لاگو ہو گیا جس سے اس کی ذہنی صلاحیتیں ڈیمیج ہو گئی, تب بھی اس کو مطلب وہ پڑھانا نہیں چاہیے. کہ اگر وہ غلط پڑھاتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی تو گناہگار ہوگا نا, اور طلبہ پھر وہی غلطی کو درست سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب استاد کی برائی کرنا بے سبب ہوگا تو پھر واقعی وہ غیبت کی تو صورت بنے گی, جبکہ وہ برائی اس میں ہے. اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ اس سے شر پہنچ رہا ہے اور کسی ایسے فرد کو بتایا کہ جو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو, تب اگر وہ اس کو بتائے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا. یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف ہے الطہور شطر الایمان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی نصف ایمان ہے. ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صفائی پر زور نہیں دیا جاتا. چھوٹے سے بڑا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب گندگی پھیلاتے ہیں. اگر کوئی پان کھاتا ہے تو جا بجا تھوک دیتا ہے, کہیں کچرا ہوتا ہے یا مسجد میں بھی کچرا ہوتا ہے تو اٹھانے کی زحمت نہیں ہوتی. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا یا ہمارے معاشرے کے افراد کا اس طرف دھیان نہیں ہے کہ نصف ایمان جسے قرار دیا گیا ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
ہمارا اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے. بیٹا ظاہر سے زیادہ تو باطن گندا ہے, باطن کی بھی تو صفائی کرنی پڑے گی نا. کوئی ایسا جھاڑو چاہیے نا جس سے اندر کی صفائی ہو. صفائی مسلمان کی الحمدللہ, اگرچہ کپڑے میلے ہیں لیکن اس کی نماز ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ صفائی ہم اپنے بدن سے چلے, باطن کی صفائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس پر واقعی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے باطن کی صفائی پر. ہم میں نے کہ ظاہری صفائی نفاست پسند ضرور ہے, ظاہری صفائی تو ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے, باطنی صفائی بھی ہونی چاہیے. اپنا گھر بھی صاف ہونا چاہیے. تو آپ اپنا گھر صاف رکھیں, میں اپنا گھر صاف رکھوں, سب اپنا اپنا گھر صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف صفائی کا دور دورہ ہو جائے گا. تو اب یہ کہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اور صحیح بات ہے کہ ان مسائل پر بھی مدنی چینل جو ہے یہ الحمدللہ بولتا ہے. صفائی پر بھی جب بولنے پر آتا ہے تو الحمدللہ مدنی چینل پر اس کے بھی مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی بھیڑ میں کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے کی کوئی صورت ارشاد فرمائے. اور ایسا ہوتا ہے کہ آگے علم دین کی طرف جانا ہوتا ہے تو ایسا ہو کہیں دل آزاری ہو جائے تو پھر علم دین اگر وہ چھوڑ کے جاتا تو آگے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی ہوتی.
دل آزاری کی دیکھو نا صورتیں ہوتی ہیں. بعض وقت دل آزاری
پاؤں پہ چڑھ جاتا ہے بندہ یا دھکا لگ جاتا ہے اس طرح کی, خود آگے نکل رہا ہوتا ہے بندہ, اس کو پتہ نہیں آگے کیسے جاؤں.
قصدن ہے بظاہر کہ میں آگے نکل جاؤں, اس دھکا پیل کر کے جا رہا ہوں.
تو وہ تو پھر دل آزاری بھی ہوتی ہے, دھکے بھی لگتے.
بہت کچھ ہوتا ہے اس میں, تو بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. بہار شریعت چھٹا حصہ صفحہ نمبر 1150 نمبر 40 کعبہ معظمہ کی داخلی کمال سعادت ہے اگر جائز طور پر نصیب ہو. یہ اس وقت کا ہے کہ محرم میں عام داخلی ہوتی ہے مگر سخت کشمکش رہتی ہے. کمزور مرد کا تو کام ہی نہیں, نہ عورتوں کو ایسے ہجوم میں جرأت کی اجازت. زبردست مرد اگر آپ ایزا سے بچ بھی گیا تو اوروں کو دھکے دے کر ایزا دے گا اور یہ جائز نہیں. نہ اس طرح کی حاضری میں کچھ ذوق ملے اور خاص داخلی بے لین دین میسر نہیں, اور اس پر لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. حرام کے ذریعے ایک مستحب ملا بھی تو وہ بھی حرام ہو گیا. ان مفاسد سے نجات نہ ملے تو حتیم کی حاضری غنیمت جانے. اوپر گزرا کہ وہ بھی کعبے ہی کی زمین ہے. ویسے ہی دھکم پیل ہو رہی ہو تو ان دھکوں سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو ویسے موقع پر اب ہر ایک اپنا ہی کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, میں نہیں جاتا, نہیں ملاقات ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, اب یہ ضروری ہے کہ ملاقات کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری جائز ہو جاتی کہ ان کو دھکے مارو چاہے تکلیفیں دو. جیسے کہ حجر اسود چومنے پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دم ادھر رش ہوتا ہے تو منع فرمایا کہ نہ خود کسی کو دابو نہ خود دبو. جب آسانی سے موقع ملے تو سعادت کی بات ہے کہ بوسا لو اس کو. تو صاحب لکھا ہے یہ ہمارے یہاں تو بہت کرتے ہیں دھکم پیل. میں جیسے کہ پہلے تو مزارات پر تو بڑی حاضریاں دی میں نے, داتا صاحب اور جگہ جگہ حاضریاں دی. آہستہ آہستہ جب یہ کہ لوگوں کا رجحان یا میری طرف میلان ہوا تو نتیجہ یہ ہوا, میں نے دیکھا داتا دربار وغیرہ کی حاضری میں ہڑا ہڑی دکم پیل, پھر میں نے حاضری دینا چھوڑ دی, حاضری باہر سے دیتا تھا. میں جاؤں گا اب اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جاؤں, اب میرے ایسا ایک کنگال فقیر وہ جس کے ظاہری کچھ ایسے انداز ہیں کہ وہ چار لوگ تھوڑا وہ آگے پیچھے بس وہ ماننے لگے, تو وہ ایسے بادشاہ کے دربار میں جا کر شور مچوائے, تو میں ڈر گیا, پھر میں نہیں جاتا تھا. باہر سے حاضریاں کئی بار باہر سے حاضریاں دی میں نے, یار یہ تو بہت بے حرمتی کرتے ہیں لوگ. پھر یہ کہ مزارات پر, بڑے مزارات پر یوں بھی حاضریوں سے میں کترا گیا بعض جگہ پر, جہاں مجھے معلومات ہے کہ وہاں قبریں مٹا کر راستے بنے ہیں بعض جگہ قبروں کے نیچے, یہ ملتان شریف وغیرہ میں بہت سو نے دیکھا, ہو سکتا ہے جو حساس طبیعت ہے وہ بہت سنبھلے گا اس میں, تو کیسے جائے اس پہ قبروں پہ پاؤں رکھ کر, کہ جو نیا راستہ نکلا ہے قبروں کو منہدم کر کے اس پہ چلنا حرام, شبے والا اس پر بھی چلنا حرام. تو مزارات تو بہت مٹا ہے ہمارے یہاں, اب دوسروں کو بھی ہم روتے ہیں کہ انہوں نے مٹا, لیکن یہ بھی ہمارے یہاں بھی تو مٹائے ہوئے جگہ جگہ مزارات پر جو آتراب میں قبریں ملیا میٹ کر دی ہیں. بٹ ٹٹا شریف میں گیا تھا ایک بار, ایک یا دو بار بس حاضری دی ہے میرا خیال ہے, پھر میں نہیں جاتا تھا. اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے, لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ جو راستہ جو تھا نا وہ میں نے دیکھا کہ ادھوری ادھوری قبریں کچلی ہوئی ہے, وہ قبروں کے درمیان سے راستہ, باپ دور سے ہی سلام ہو سکتا ہے, کیسے جاؤں پیار. اور کہیں راستے ہوں گے فریش, لیکن تب جو میں اپنا بہت پرانی بات کر رہا ہوں, میں نہیں جا پا رہا تھا, کیسے جاؤں گا. قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے, چلنا حرام ہے, مزار شریف پر حاضری مستحب ہے, مستحب کام بھی حرام کام کیسے کیا جائے. میں نے بہت پہلے سن 80 میں یاد پڑتا ہے ایک بار میں نے چومنے کی سعادت حاصل کی تھی سن 80 میں حجر اسود, مگر میں نہیں مطلب میرے بہت رش ہوتا تھا, پھر ایک ذہن بھی ایسا میرا عجیب ہے کہ میں بس وہ چوم تو لیا میں نے, پھر مطلب بعد میں ذہن یہ بن گیا کہ یار یہ وہ پتھر مبارک ہے جس پر یقیناً لب لگے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اب میں میرے گندے لب ہیں صاف سڑے ہوئے یار, اب میں اس بے آئے نہیں اس جگہ پر اپنے لب لگاؤں, اور یوں تھوڑا ذہن میں بیٹھ گیا میرے, یار نہیں یار یہ بھی تو جب استلام کا طریقہ نہیں کرنا, اور اشارے سے بھی چومنا, چھڑی سے چومنا اشارہ کرے, اب چھڑی تو خیر وہاں جانے بھی نہیں دیں گے, کرنا بھی نہیں چاہیے, اب تو کسی کو لگ سکتی ہے, موقع کی مناسبت سے چھڑی بھی ہو سکتی ہے جب رش نہ ہو. تو یہ کہ اپنے پھر وہ دور سے استلام کیا. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب سے طواف فرمایا ہے, قریب سے افضل ہے, اور میں وہ بس وہ دور دور سے کرتا تھا طواف جب ذہن میرا بنا, حتیم میں نہیں جانا گیا ہوں میں شروع میں, پھر نہیں جاتا تھا کہ یہاں تو مزارات کا لکھا اندر مزار بنے میں قریب میں مزار آتے تو یوں تھوڑا میں یوں دل کو منانے کی بات ہے, ورنہ ہر جگہ نقش قدم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ تہجد میں استقامت کس طرح حاصل کی جائے,
اس کے فضائل پڑھے جائیں, فضائل سے رغبت ہوتی ہے اور نیند خیر غالب آتی ہے بارہا, تو اس وقت یہ کہ جب دو چار بار ایک دم دل کو مار مسل کے پڑھ لے گا نا تو آہستہ آہستہ وہ جب عادت پڑ جائے گی تو آسان ہو جائے گا. شروع میں بس جیسے وضو کرنے بیٹھو سردی میں رو رو کرتے آدمی, پھر وضو کیا شروع کیا پھر تھوڑا یوں ترکیب بن جاتی ہے, آخر تک یعنی کہ وہ سردی جو ہے نا کم ہو جاتی ہے نہانے کے لیے. ہاں کہ سردی ڈر لگتا ہے, وہ شروع میں پانی پڑتا ہے تو جھرجھری آتی ہے, پھر شیر ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو آسان ہو جائے گا.
یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ استقامت بہت ہی مشکل سے حاصل ہوتی ہے,
اور آپ کو استقامت کیسے حاصل ہوئی، اور اس کا ہم طلبہ اسلامی بھائیوں پر بھی کوئی نظر کرم فرمائیے، اور ان کے لیے ہم سب کے لیے کوئی دعا فرما دیں کہ ہم سب تہجد ادا کرنے والے بن جائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھ لے کہ مجھے بھی استقامت مل جائے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، نصیب ہو جائے کاش. وہ کوشش جاری رکھے بندہ، انشاءاللہ استقامت بھی مل جائے گی، دعا بھی کرتا رہے.
بابا آپ کے مدنی مذاکروں وغیرہ میں سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کافی دیر سے میری تہجد کی عادت بنی ہوئی الحمدللہ، تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائے کہ آپ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا.
دیکھیں عشاء کے بعد اگر سویا میں، اگر عشاء کے بعد سویا پھر تو ظاہر ہے وہ اٹھ کر دو رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، تو وہ کوشش رہتی ہے کہ تہجد کی نعمت مل جائے. اب سویا ہی نہیں تو تہجد کا وقت پورا نہیں ہوا. آیا جیسے آج اب رات جاگ رہے ہیں تو تہجد کا وقت آئے گا ہی نہیں، جاگ رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سو گئے تو الگ بات ہے، اس کا چانس کم ہے. یہاں بھی بیٹھے بیٹھے نیند تو آ جاتی ہوگی، اگر کسی کو آ جائے تو اس کے لیے تہجد کا وقت ہو گیا، جبکہ عشاء پڑ چکا ہے، پڑھ ہی لی ہوگی امید ہے عشاء سب نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو یہ بلند